پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين درود بجي محمد وعلى محمد عزیزان گرامی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے ذیل میں قرآن اور کامیابی کی راہیں کے عنوان سے آپ کے سامنے اس عشرہ مجالس سے خطاب کر رہے ہیں کہ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف راہیں ان کے سامنے رکھتا ہے اور وہ راہیں جو انسان کو اس کے مقصد تک پہنچاتی ہیں دو قسم کی ہیں، ایک صراط ہے اور ایک سبیل ہے۔ سبیل در حقیقت وہ چھوٹے چھوٹے راستے کہ جو بڑی شاہراہ پر مین سپر ہائی وے پر آ کر ملتے ہیں، جن کو ہم آسان زبان میں سمجھنے کے لیے لنک روڈ کہہ سکتے ہیں، جو مین ہائی وے پہ آ کے ملتے ہیں، اور یہ ہائی وے جو ہے وہ آپ کا آپ کے مقصد تک پہنچائے گا۔ اور یہ جو کہا کہ صراط مستقیم، تو یہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ جیومیٹری کے قوانین کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ کوئی دائیں جانے مڑے بائیں جانے میں مڑے، وہ صراط مستقیم پر ہو۔ تو صراط مستقیم کا تعلق کسی سیدھے راستے سے نہیں ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن یا کجی یا کوئی انحراف یا کوئی زاویہ اور اینگل نہ ہو، بلکہ یہاں پہ صراط مستقیم سے مراد در حقیقت وہ فکر اور وہ نظریہ ہے کہ جس پہ آپ کاربند رہتے ہیں۔ اس کی بہت ہی سادی سی مثال ہے، جس طرح شہروں میں ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف سڑکیں اور روڈیں ہوتی ہیں، جناب یہ اس اسٹاپ کا نام یہ ہے، فلاں اسٹاپ آئے گا اس کا نام یہ ہوگا، اس سڑک کا نام یہ ہے، یہ یہاں سے یہاں تک یہ سڑک اس نام سے موسوم ہے، اور یہی سڑک جب آگے جائے گی تو یہ کسی اور نام سے۔ ایک ہی سڑک کے کئی نام بھی ہوتے ہیں، یعنی علاقوں کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر وہ سڑک جو حیدرآباد سے آ رہی ہے سوراب گوٹ سے لے کر اور مزار قائد تک، اس کا ایک نام، اور اس کے بعد مزار قائد سے لے کر اور آگے جہاں تک روڈ جاری ہے اسی سڑک کا دوسرا نام۔ تو بعض اوقات ایک ہی سڑک کے ایک ہی روڈ کے دو دو نام بھی ہوتے ہیں، تین تین نام بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک شہر میں ایک جگہ سے دوسری تک جانے کے لیے سڑکوں کے جال بچھائے جاتے ہیں، کچھ بڑی روڈیں ہوتی ہیں مین روڈ ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی روڈیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں روڈ پتہ ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے جناب اس روڈ سے جائیں گے، اس سڑک سے جائیں گے، اس خیابان سے جائیں گے، فلاں شاہراہ پہ نکل جائیں گے، فلاں شاہراہ سے نکلیں گے فلاں شاہراہ فیصل پہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن کیا یہی سڑکوں کا جال کیا فضا میں بھی ہوتا ہے؟ یہاں تو آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن آسمانوں میں تو جہاز اڑ رہے ہیں، تو جہازوں کے بھی اپنے فضائی روٹس ہوتے ہیں، ایئر روٹس کہلاتے ہیں، لیکن وہاں تو کوئی سڑک نہیں ہوتی، وہاں تو کوئی اسٹاپ نہیں ہوتا، وہاں تو کوئی لائن نہیں کھینچی بھی ہوتی، فضا میں ہوتے ہیں لق و دق، جناب فضائے فضا ہے، آسمان تحت دینے کا بادل ہی بادل، نہ جائیں جانے کا پتہ، نہ بائیں جانے کا پتہ، پھر بھی جہاز آپس میں نہیں ٹکراتے، توجہ فرمائیے گا، پھر بھی حادثات نہیں رونما ہوتے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ فضائی روٹس، فضائی راستے تو معین ہیں، پائلٹ کو پتہ ہے، کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ ہے کہ جناب ہم کہاں تک پہنچے ہیں، جناب آپ نے اتنی میل کا سفر طے کر لیا، اب آپ فلاں شہر کی حدود کراس کر کے فلاں شہر کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، کبھی سفر کا اتفاق ہوا آپ کو، ہوائی سفر کا، فضائی سفر کا، تو آپ کو وہ سیر کراتا ہوا جائے گا، پائلٹ کہے گا کہ جناب اب ہم فلاں شہر کی حدود میں آ گئے ہیں، اتنے ہزار میٹر کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں، جب وہ شہر گزر جائے گا ہم فلاں شہر میں آئے ہیں، اب آپ نیچے جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو بادلوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، تو فضائی روٹس معین ہیں اور جہاز اس میں سفر کر رہے ہیں، کنٹرول ٹاور سے ان کا رابطہ ہے، توجہ فرمائیے گا، لیکن اگر کنٹرول ٹاور سے رابطہ ختم ہو جائے، مرکز سے رابطہ ٹوٹ جائے، تو یہی ہوائی جہاز جو اپنے معین راستے پر حرکت کر رہا ہے، اگر مرکز سے جدا ہو جائے تو یہی حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے، سامنے سے آنے والے دوسرے جہاز ٹکرا بھی سکتا ہے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ زندگی کی کسی شاہراہ پر بھی ہو، فضاؤں میں ہو، زمین میں ہو، اپنے مرکز سے رابطہ قائم رکھو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے، درود جی محمد و آل محمد پر، اپنے مرکز سے رابطہ ہے، تو یہ فضائی روٹس کہ جو در حقیقت جہازوں کے معین ہیں، تو وہاں پہ بھی کوئی لائن کھینچی بھی ہوتی ہے، روڈ ہوتی ہے، اشارہ ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے، نہیں لکھا ہوتا، لیکن پھر بھی جہاز اپنی منزل پر، تو صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، بظاہر سیدھا نہیں ہے، آپ دائیں سے مڑ کے جائیے، بائیں سے مڑ کے جائیے، پیچھے سے چلے جائیے، آگے گھوم کے آ جائیے، اگر اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ نے صراط مستقیم پہ قدم اٹھایا، اور نشانیاں بھی ہیں اس کی کہ صراط مستقیم پر قدم اٹھانے کی نشانی پہ پتہ کیسے چلے کہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، اب صراط مستقیم ظاہر سی بات ہے کون سا راستہ ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے گا، توجہ فرمائیے گا، آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے گا، کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ ہمیں ہدایت کر، صراط مستقیم کی چلا نہیں، چلانے کی مسئلہ نہیں ہے، یا چلانے مراد یہ نہیں کہ خدا ہمیں چلا دے، بہت سے لوگوں تو ان کو دھکا اسٹارٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نماز کے لیے جاؤ تو پیچھے دھکا لگانا پڑتا ہے، وقت ہو گیا، عزاداری کے لیے ہلانا پڑتا ہے، وقت ہو گیا، اخلاق کے لیے ہلانا پڑتا ہے، اخلاق کو مد نظر رکھو، آنکھوں گنڈ دھکا لگانا پڑتا ہے نا، تو کچھ لوگ دھکا اسٹارٹ ہوتے ہیں، ان کی بیٹری ایمان کی ویک ہوتی ہے، لہذا اس ویک بیٹری کو، اس کی انرجی کو سپلائی کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس کی در حقیقت موٹر کو، گاڑی کی موٹر کو چلا سکے، جو فیول اور جو انجن میں آئل ہے اس کو جلا کر، یا اس گیس کو جلا کر اس کو انرجی پرووائڈ کرے، اور جب وہ انرجی پرووائڈ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی چلتی ہے، اس کی بہت ہی سادی سی مثال سمجھانے کے لیے بچوں کو، آج کل تو پتہ نہیں، میں اپنے بچپنے کی بات کر رہا ہوں، کہ پہلے زمانے میں کاغذ کی کشتی بناتے تھے، خوش ہوتے تھے، تیراتے تھے، طرح طرح کی رنگ برنگی کاغذ کی کشتیاں، پھر جناب وہ اسٹیمر آ گئی کہ جو شمع سے جلتی تھی، شمع روشن کر دی اور اسٹیمر جو ہے پانی کے ٹب میں اس کو چھوڑ دیا ہم نے، اور وہ گھومنا شروع ہو گئی، تو کیسے جلتی تھی کہ وہ جو شمع جو جلتی تھی، اس شمع کے جلنے سے جو انرجی اور حرارت پیدا ہوتی تھی، وہ اس چھوٹی سی اسٹیمر کو چلاتی تھی، یہ گاڑیاں جو آپ چلاتے ہیں اس میں فیول ہوتا ہے، جب آپ اسے اسٹارٹ کرتے ہیں وہ فیول جو ہے انرجی میں تبدیل ہوتا ہے، اور انرجی جو ہے اس گاڑی کو آگے دھکیلتی ہے، پش کرتی ہے پیچھے سے، پیچھے سے مراد ہاتھ سے نہیں بلکہ اس میں اس کو دھکا دیتی ہے کہ وہ آگے چلے، تو کچھ لوگ دھکا اسٹارٹ ہوتے ہیں، اب کہتے ہیں اہدنا الصراط، اے خدا ہمیں چلا، یعنی خود چلنا نہیں چاہتے، اے خدا تو کر دے، اے خدا امام زمانہ کا نزول ہو جائے جلدی سے، بس امام ظاہر ہو جائے جلدی سے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. نہیں جناب، میں بارہ کہتا ہوں، امام زمانہ کے آنے سے پہلے بہت زیادہ سخت امتحان کی ضرورت ہے. اتنی آسانی سے نہیں ہوگا کہ جناب بس کہہ دیں گے مومن ہے، نعرہ حیدری یا علی، سنگت میں کھڑے ہو گئے، جماعت کے اگلی صف میں کھڑے ہو گئے، اس کے بعد کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف نعرے لگانے سے، صرف نماز پڑھنے سے، صرف ماتم کرنے سے سنگت لگا لی آپ نے دو گھنٹے کی. صرف یہ صرف کا لفظ توجہ میں رہے، یہ صرف کا مسئلہ اگر حل ہو جائے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اہدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط مستقیم کی ہدایت فرما. میں جہاں پر بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، آفس میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ہدایت فرما. اور سورہ عنکبوت میں بارہا میں یہ دونوں آیات پیش کروں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، یعنی جدوجہد کریں گے، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے. یہ دونوں آیات در حقیقت، ایک طرف خود اسٹرگل کرو، ایک طرف خدا سے خود دعا مانگو. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو یہ اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ، یعنی کامیابی کا راستہ، یہ قیامت تک لے جائے گا آپ کو، جنت تک لے جائے گا، اور اسی دنیا سے آپ نے جانا ہے. تو یہ راستہ کیا آپ دیکھ کے آئے ہیں؟ کیا آپ موت کی دہلیز تک پہنچ کے آئے ہیں؟ کیا آپ نے عالم برزخ دیکھا ہے؟ کیا آپ نے عالم قیامت کے احوال کی باس پرسی کی ہے؟ نہیں جناب، ہم میں سے کوئی موت کی دہلیز تک نہیں گیا، ہم میں سے کوئی عالم برزخ کی سیر کر کے نہیں آیا کہ جناب عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے. یعنی موت اور قیامت کے درمیان کی وادی کا نام عالم برزخ، اور عجیب پر عجیب عالم، عجیب دنیا، عجیب کائنات ہے یہ عالم برزخ. یعنی انسان سالوں اس عالم برزخ میں رہتا ہے، اور اس حد تک کے چھوٹے چھوٹے اپنے گناہوں کو سامنے رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کے سامنے آتی ہیں. ایک بہت بڑے مجتہد تھے، انہوں نے اپنے ایک دوست سے کتاب لی، کہ حقوق الناس کو ہم کتنا آسان سمجھتے ہیں، قرآن، اہل بیت اور فقہا اور علماء ہمیں سیدھا راستہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کامیابی کا راستہ کون سا ہے. ہمارا عنوان ہے قرآن اور کامیابی کے راستے. اب خدا نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ہو صراط مستقیم جنت تک لے جانے والا، صراط مستقیم جنت سے عبور کرانے والا، صراط مستقیم سکرات موت اور جاں کنی کی سختی کو کم کرنے والا، صراط مستقیم عالم برزخ میں انسان کی مدد کرنے والا، کہ اگر انسان صحیح طریقے سے اس عمل پیرا ہو تو کیا ہم اور آپ موت کی دہلیز تک ہو کر آئے؟ نہیں. کیا ہم عالم برزخ سے ہو گیا ہے؟ نہیں. تو پھر کیسے معلوم ہو کہ جس راستے پہ قدم اٹھا رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے؟ ممکن ہے کل کسی اور راستے پہ قدم اٹھا رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، اس خوشی میں، خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ جناب صراط مستقیم پر. جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ممکن ہے آپ کا وظیفہ یہ ہو کہ آپ کسی امام کی سیرت پہ عمل کریں، لیکن آپ کسی اور امام کی سیرت پہ عمل کر رہے ہوں، تو اس امام کی سیرت پہ عمل کرنا کہ جو آپ کا وظیفہ نہیں، آپ کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا. کل کی گفتگو بہت تفصیل سے، بہت واضح انداز سے میں نے کھول کھول کے بیان کی ہے. کس لیے؟ کہ پتہ چلے کہ وقت کے تقاضے کے مطابق کس امام کی کون سی سیرت ہمارے سامنے ہے. خود امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو تین قسم کی سیرتیں ملیں گی، تین قسم کے اسلوب ملیں گے. ایک طرف رسول اللہ کے ساتھ جنگ، جہاد، غزوات میں شرکت، ایک طرف 25 سال کی خاموشی، اور اس کے بعد 4 بڑی جنگیں اور 3 گروہوں کے خلاف آپ کا جہاد. کون سی سیرت لیں گے آپ؟ بتائیے کون سی سیرت آپ کے لیے حجت ہے اس زمانے میں؟ آپ کے جناب 25 سال کی خاموشی، تو ممکن ہے کہ آپ 25 سال کی خاموشی نہ ہو، کوئی اور سیرت، کوئی اور پہلو امام کا آپ کے لیے حجت ہو اس زمانے میں، اور آپ جناب 25 سال کی خاموشی کو لے کے بیٹھ گئے، تو پھر وہ نجات یافتہ نہیں ہو. آپ خوش میں مبتلا ہے کہ میں تو مولا کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں، میں تو امام سجاد کی سیرت پہ عمل کر کے مصائب کو نشر کر رہا ہوں، دعائیں پڑھ رہا ہوں، نہیں جناب، تو پتہ تو چلے کہ کس امام کی سیرت کا کون سا پہلو آپ کی نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق۔ پھر کل ہم نے ایک اور بات بتائی تھی کہ خود آئمہ بھی اپنے سے ما قبل آئمہ کی مکمل پیروی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وقت کے تقاضے نہیں ہیں۔ جس طرح امام حسین نے قیام کیے، کیا رسول اللہ نے ایسے قیام کیا تھا؟ نہیں۔ کیا امام علی نے قیام کیا تھا؟ نہیں۔ کیا امام حسن علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا؟ نہیں۔ امام حسین نے قیام کیوں کیا؟ اگر کیا تو کیا اس تین معصومین کی سیرت کے خلاف نہیں ہے؟ بظاہر تو خلاف نظر آتا ہے۔ اگر ایک ان پڑھ انسان، جاہل انسان یہ دیکھے کہ جناب امام حسین کی سیرت الگ، تو چونکہ وقت نہیں آیا تھا اس فریضے پر عمل کرنے کا کہ اجتماعی سطح پر، ملکی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی سطح پر جا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے فریضے کو ادا کیا جائے، نہیں وقت تھا۔ لہذا کسی آئمہ نے انجام نہیں دیا۔ وقت آیا، تقاضا، تقاضے نے در حقیقت کہا، وقت کے تقاضے نے امام سے کہا کہ اب قیام کرو، امام قیام کر رہے ہیں۔ اس نازک مرحلے کو سمجھیے۔ بارہا جو میں کہہ رہا ہوں یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ ہم یہ کام کر رہے ہوں اور در حقیقت وہی کام آپ کی بربادی کا سبب، آپ کے وقت کے ضیاع کا سبب، آپ کی انرجی کے ویسٹ ہونے کا سبب بن جائے۔ تو دیکھنا ہے، اگر ایک امام کی پیروی کر رہے ہیں تو دلیل ہونی چاہیے، حجت ہونی چاہیے، روز قیامت اللہ کے سامنے احتجاج کر سکیں۔ احتجاج یعنی حجت لا سکیں، خدا میرے پاس دلیل تھی، برہان تھا، عقلی دلیل تھی، میں اپنے علم پر عمل کر رہا تھا، جیسے کل وہ شراب کی اور پانی کی مثال دی۔ تو پتہ چلنا چاہیے، ایسا نہ خوش فہمی مبتلا ہوں۔ تو ہم سیدھے راستے پہ عمل کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، بہت اچھا جناب۔ خوب اس کی بھی کوئی نشانی ہے؟ جب آپ نے نہیں دیکھا، آپ نہیں گئے، موت کی دہلیز تک نہیں پہنچے، ابھی عالم برزخ نہیں دیکھا، عالم عقبہ سے سیر کر کے نہیں آئے، تو عزیز نگرامی، کسی نے کہا کہ امی کا معنی ان پڑھ کا ہوتا ہے۔ اب جو خود جاہل ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو بھی جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو خود ان پڑھ ہوتے ہیں وہ خود دوسروں کو بھی ان پڑھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان پڑھ کا معنی نہ لکھنا، نہ پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان پڑھ کا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ لیا جائے، تو اس سے توہین رسالت کا در حقیقت عنصر سامنے آتا ہے۔ کہ جناب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیے، شاگردی اختیار نہیں کی، کسی کلاس میں نہیں گئے، کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، کسی انسٹیٹیوشن اور مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، کسی یونیورسٹی سے فاروق و تحصیل نہیں تھے، امی تھے، یعنی کسی کے سامنے در حقیقت شاگردی اختیار نہیں کی، اور اس کے باوجود اتنی عظیم شریعت لے کے آ گئے کہ آج تک دنیا حیران، آج تک انسان واجبات دین کے، فلسفے کے رموز اور اسرار اور حکمتوں کو باریاب نہیں کر سکا، ان کو نہیں سمجھ سکا۔ بس یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے رسول کی عظمت یہی ہے کہ وہ امی ہونے کے باوجود ایک ایسی شریعت لے کے آئے کہ دنیا آج تک سمجھنے سے قاصر ہے، تو سمجھ جاؤ گے اس کا رابطہ، اس کا رشتہ، اس کا کانٹیکٹ ایسی ہستی سے ہے، ایک ایسے مرکز سے ہے جو مسلسل اسے نور و ہدایت و علم دے رہا ہے۔ کہ رسول کا امی ہونا خود ان کے لیے شان و فضیلت ہے کہ امی ہونے کے باوجود ایک ایسی شریعت، ایک ایسا قرآن، ایک ایسا نظام زندگی لے کر آئے کہ جو آج تک عقل حیران ہیں۔ جب نہیں دیکھا، صراط مستقیم کے آخر تک نہیں گئے، یعنی موت کی دہلیز تک، قبر و قیامت تک، برزخ تک، تو پھر کیسے پتا چلے؟ یہ عالم برزخ عجیب برزخ ہے، میں واقعہ نقل کر رہا تھا۔ ایک مجتہد تھے، انہوں نے اپنے دوست مجتہد سے کتاب لی مطالعے کے لیے. ہمارے یہاں وافر مقدار میں کتنی کتابیں مل جاتی ہیں. چینی کہاوت ہے کہ بیوقوف وہ ہے جو اپنی کتابیں دوسروں کو دے دے، اور اس سے بڑا بیوقوف ہے جو اس کی کتاب واپس کر دے، جو اس کی کتاب واپس کر دے. بہرحال یہ علم دوستی کی طرف، نالج کی طرف ایک کہاوت ہے، مختلف کہاوتیں ہوتی ہیں. اب ضروری نہیں کہ ان کی کوئی عقلی دلیل بھی ہو. ہمارے یہاں کسی بچے سے پوچھا جائے بھائی فلاں ناول کیسا، وہ بتا دے گا آپ کو. فلاں چینل پر فلاں وقت میں کون سا ڈرامہ آتا ہے، وہ بھی بتا دے گا آپ کو. لیکن اگر اسی بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا امام حسین کے کتنے اقوال تمہیں یاد ہیں، کتنے اقوال یاد ہیں، کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں بچے کو کے جی ون میں، کے جی ٹو میں، نرسری میں داخل کرے، چھ مہینے میں چھ پوئم یاد کر لیتا ہے. فرفرا کو سنائے گا بھی آپ کو، اتنا سنائے گا کہ آپ بھی تنگ آ جائیں گے کہ بس کرو بیٹا اسٹاپ، فل اسٹاپ. بار بار سنائے گا آپ کو، بابا مجھے یہ بھی یاد ہے، بابا مجھے وہ بھی یاد ہے، بابا یہ بھی مجھے حفظ ہے، بابا مجھے وہ بھی حفظ ہے. مجھے بچے کو مونٹیسری میں داخل کرائیے، چھ مہینے میں چھ نظمیں یاد کر کے انگلش اردو میں سنا دے گا آپ کو، اور نہ صرف سنائے گا بلکہ باڈی لینگویج کے ساتھ سنائے گا آپ کو. لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے چھ سال سے عزاداری کرو، امام حسین کے چھ قول سنا دو، المیہ ہے یا نہیں ہے کہ جس کی محبت میں آج جمع ہیں، جس کا ماتم کر رہے ہیں، جس کا سوگ منا رہے ہیں، اس کے چھ قول ہمیں یاد نہ ہو. اس میں علماء بھی شامل ہیں، خطبہ بھی شامل ہیں، اور آپ بھی شامل ہیں. کیونکہ جو علمی مجلسیں ہوتی ہیں اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، چٹخارے والی، مسالے والی، نعرے والی، اس کو کھینچو، اس کو چڑھاؤ، اس کی ٹانگ، اس کو بڑھا دو. تو مزہ بھی آتا ہے، چٹخارے بھی آتے ہیں، ادب کی چاشنی بھی ہوتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، نعرے بھی لگ جاتے ہیں، سلوات بھی ہو جاتی ہے، لبوں میں تبسم بھی آ جاتا ہے، اور پھر آخر میں گرم گرم تبرک بھی مل جاتا ہے. لیکن علمی مجلسیں، ماحول دیکھ لیں آپ کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ پابندی سے سننے آ رہے ہیں. تو اس بچے سے پوچھا جائے بیٹا چھ قول، چھ قول امام حسین کے سنا دو، تم چھ سال سے مجلسیں کر رہے ہو، تم دس سال سے مجلسیں کر رہے ہو، عالمیہ ہے یا نہیں؟ حسین کی درس میں، درسگاہ میں آنے کے بعد بھی حسین کے چھ قول یاد نہ ہوں، یہ ہے رونے کا مقام. یہ ہیں اہل بیت کے مصائب کہ جن پہ سر و سینہ پیٹنا چاہیے. کہ اہل بیت کے نام لیوا دشمن ہوتا چلو کہتے ہیں دشمن، نام لیوا محب، حبدار، محبت کا دعویٰ کرنے والے حسین کی بارگاہ و بز میں آئیں، دو مہینے آٹھ دن امام حسین پہ گریہ ازاری، ماتم، پیسہ بھی، وقت بھی، سب کچھ خرچ کریں، اور چھ قول یاد نہ ہوں. کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے اہل بیت پر. تو انہوں نے اپنے دوست سے کتاب لی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچے سے پوچھا جائے وہ فلاں فلاں چینل پہ فلاں ڈرامہ اتنے بجے، فلاں چینل پہ فلاں ڈرامہ اتنے بجے، لیکن اس سے پوچھا جائے مولا علی کے کتنے خطبات ہیں، کتنے اقوال ہیں، کتنے کلمات قصار ہیں، سناٹا، تاریکی، سکوت، جمود، کیوں؟ اس کی وجہ یہی کہ نہ بتایا جاتا ہے نہ ہم سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. نہ بتایا جاتا ہے، یہ اہل منبر کی تقصیر ہے، قصور ہے ان کا. روز قیامت جتنی آسانی سے اگر آپ مجھے ایک گھنٹہ دے رہے ہیں، ایک آدمی ایک گھنٹہ دے رہے ہیں، یا پچاس آدمی ہیں، تو پچاس گھنٹوں کا ذمہ دار ہوں میں. پچاس گھنٹے مجھے آپ روزانہ دے رہے ہیں، تو روز قیامت اللہ مجھے ان پچاس گھنٹوں میں تم نے کیا دیا، کہاں تک پہنچائی علمی سطح، معرفت کی سطح، محبت کی سطح. میں کہوں جناب اللہ میں نے تو کچھ نہیں پہنچائی، اپنی جیب کی سطح کو ذرا وسیع کرتا جا رہا تھا میں، لفافے کی چوڑائی تھوڑی سی موٹی ہوتی جا رہی تھی، چٹخارے دار مجلسیں بھی تھیں، نعرے بھی تھے. ایسا نہیں کرام، یہ ہے المیہ. روش تبدیل کرنی ہوگی ہمیں اپنے مجالس کی، اسلوب پر غور کرنا ہوگا فی زمانہ، جن حالات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. آج آپ نے دیکھ لیا سن لیا کہ وہ تمام طاقتیں ایٹمی طاقتیں آج ایران کے سامنے گھٹنا ٹیک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو علی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ صرف علی کا نعرہ نہیں لگاتے, عمل کر کے دکھاتے ہیں. امریکہ سے کہتے ہیں تم بڑے سے بڑی ٹیکنالوجی بناتے جاؤ, ہمارے پاس اس کا توڑ موجود ہے, اور توڑ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وہ عظیم سپر پاور موجود ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں. جب اللہ کے مرکز سے رابطہ ہو جاتا ہے اور امام وقت سے رابطہ ہو جاتا ہے تو تم ڈرون بناتے جاؤ, ہم اتارتے چلے جائیں گے. ہم اتارتے چلے جائیں گے, تم بناتے چلے جاؤ اور تم دنگ رہ جاؤ گے کہ ہمارے پاس یہ توڑ آیا کہاں سے, اور ہم اس کی کاپی بھی تیار کر کے آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں گے کہ دیکھیے ہمارا تیار کردہ بھی آپ کے تیار کردہ تیاری کی طرح کیا کیا تیار کر کے لے آتا ہے. حزب اللہ نے کر کے دکھا دیا, اسرائیل سے تصویر کھینچ کے لے آیا. جو علی والے ہوتے ہیں وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں, ہم لوگ تو بس اب کیا بولوں میں بتائیے. صورتحال آپ کے سامنے ہیں, بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن عمل کی دنیا میں ہم پیچھے ہوتے ہیں. درود بھیجے محمد وآل محمد. انہوں نے اپنے دوست سے کتاب لی تو بچے کتاب پڑھیں, دینیات کی کتابیں پڑھیں, بہت ساری کتابیں ترجمہ ہو گئی ہیں, نوجوانوں کے جاننے کی باتیں یہ پڑھیں. بہترین عشق نامی ایک بہترین کتاب ہے جس کا ترجمہ سعید ملت شہید سید سعید حیدر زیدی صاحب نے کیا تھا دارالثقلین کے, خدا ان کی روح کے درجات کو بلندی. بہت علمی کام کیا ہے انہوں نے, مقام ہے کہ ان کی خدمات کو یاد کیا جائے اپنے شہدا کی, جس طرح سبت جعفر صاحب نے عزاداری کے فروغ کے لیے اور سوسخانی کے فروغ کے لیے خدمات دی ہیں, اسی طرح یہ وہ افراد جو عالم نہیں تھے, مولانا نہیں تھے, حجت الاسلام نہیں تھے, لیکن ان کی علمی خدمات ہیں, اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. بہترین عشق نامی کتاب پڑھیے, جا کے اسٹالوں پر تلاش کیجئے. نوجوانوں کے جاننے کی باتیں, وہ باتیں جو اپنے والدین سے پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں آپ, نہیں پوچھ پاتے, اپنے ادھر سے دوست سے پوچھا ادھر سے دوست سے پوچھا, وہ بھی بیچارہ ہوا میں تیر چلا رہا ہوتا ہے, اچھا تم یہ کر لو اچھا تم وہ کر لو, تو مسئلہ حل نہیں ہو پاتا. اب نوجوان پوچھے تو کس سے, مولانا کے پاس, مولانا گھور کے دیکھیں, وہ پوچھے اللہ دو کیوں نہیں, کہ کافر ہو گیا تو نکل جا. امام حسین نے قیام کیوں کیا تھا, مولانا جھاڑ دیں گے کہ جناب تمہیں یہی نہیں پتا کہ امام حسین نے قیام کیوں کیا تھا, 35 سال کے ہو گئے ہو تم, بیچارہ اپنا سمو لے کے رہ جائے گا, نہ مسجد سے نہ محراب سے نہ ممبر سے حق ادا کیا جا رہا ہے. تو نوجوان بچے خود اسٹڈی کی عادت ڈالیں اور پڑھنا سیکھیں, ریسرچ کی عادت ڈالیں. انٹرنیٹ اچھی چیز ہے, معلومات لینا اچھی چیز ہے, لیکن وہ معلومات لیں جو آپ کے کام آ سکے, وبال جان نہیں بن جائے. اب آپ مثال کے طور پر نکلے سیر کرنے ساحل سمندر پر, سیپیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو, آپ کا یہ سی پی بھی لے لو, یہ سی پی بھی لے لو, یہ پتھر بڑا چمکنے والا اس کو بھی ڈالو. اب ڈالتے ڈالتے بالآخر جیب کی بھی ایک گنجائش کیپیسٹی ہے, وہ بھر جائے گی, دوسری جیب بھر لیجئے, کیا ہوگا آخر میں چلنا دوبر ہو جائے گا. یہی پسندیدہ پتھروں کا جمع کرنا آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. تو معلومات لینا اچھی چیز ہے, لیکن وہی معلومات جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچا دیں. بلا وجہ کی معلومات بھی وبال جان, اور اوپر جب خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر چوکی پہ کھڑے ہو کے حساب دینا ہوگا کہ جناب گوگل پہ کیا کیا سرچ کیا تھا, کون سا منفی لفظ لکھ کر دیکھنے کے لیے شغل میلے میں ہنسی مذاق میں جناب اس کو دیکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, گوگل پہ سرچ کرتے جا رہے ہیں, وبال اپنے لیے پیدا کرتے جا رہے ہیں. معلومات اچھی چیزیں, کیجیے تحقیق ریسرچ کیجیے, لیکن وہی چیز جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچا دے, آپ کو صراط مستقیم تک پہنچا دے. درود بھیجیے محمد وآل محمد. اب میں وہ واقعہ سنا ہی دوں آپ کو, ایسا نہ ہو کہ باتوں باتوں میں واقعہ رہ جائے. کتاب لی انہوں نے اور ان کا انتقال ہو گیا, کتاب واپس نہیں کر سکی, کتاب بطور امانت ان کے پاس انتقال ہو گیا. رات کو خواب میں, کچھ دن بعد خواب میں آئے اور کہا کہ بیٹا میں نے اپنے فلاں دوست سے کتاب لی تھی امانت کے طور پر, وہ کتاب ان کو واپس کرا. میں اس عالم برزخ میں بڑی بے چینی میں ہوں, وہ امانت میرے پاس موجود ہے. اب آپ دیکھیے کتنا انسان کو خیال ہوتا ہے کتنی نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں ہمیں حساب نہیں، کتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں ہمیں علم نہیں ہوتا. ابھی ایام ہے نا، سردی کے دن ہیں، جاڑے کے دن ہیں، قضا روزے رکھنا بہت آسان، دن چھوٹا ہے، موسم بھی خوشگوار ہے، بہت زیادہ گرمی نہیں، قضا روزے رکھیں. کتنے واجبات چھوٹ جاتے ہیں. اول تو کوشش ہونی چاہیے کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی واجب ترک نہ ہو، تاکہ محبت حسین کو جو دعویٰ ہو کامل ہو سکے. جاؤ بیٹا یہ کتاب واپس کر دو. اچھا بیٹا لے کے چلا، دہلیز کے قریب پہنچا، پیر الجھا، گر گیا، کتاب بھی گر گئی، کتاب بھی گر گئی، اور کتاب کے جلد کو ایک کونے سے نقصان ہو گیا، یعنی مڑ گئی تھوڑی سی. اس نے اس کو جھاڑا اور لے جا کے جو صاحب کتاب تھا، مالک تھا، اس کو دے دی. تو خوش ہو گیا کہ میرے مرحوم والد کا حکم میں نے پورا کر دیا. رات کو خواب میں والد آئے، کہا کہ بیٹا تم نے جو کتاب دی تھی، توجہ فرمائیے گا، یہ ہے عالم برزخ، یہ ہے حقوق الناس. جو کتاب دی تھی، جی بابا میں کتاب دے آیا. بیٹا جب تم گر گئے تھے تو اس کا ایک کونا مڑ گیا تھا، وہ اپنی اصل حالت میں مالک تک نہیں پہنچی، اس کے کونے کو، جلد کے ایک کونے کنارے کو نقصان ہوا. تو تمہیں چاہیے تھا کہ مالک کو بتاتے کہ اس کا ایک کونا، اس کا ایک کنارہ نقصان دیکھ چکا ہے، مڑ چکا ہے یا گندا ہو چکا ہے، اسے بتانا چاہیے تھا، نہیں بتایا. یہ حقوق الناس. کتنی آسانی سے ہمارے بچے اس عشق بازی میں ایس ایم ایس کے ذریعے سے مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسروں کے احساسات سے کھیلتے ہیں، اپنے احساسات کو بازیچہ بناتے ہیں. ایک لفظ لکھے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ کہہ کے جناب عشق بازی شروع ہو جاتی ہے، میں تمہارے لیے مر جاؤں گا، میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، میں تمہارے وہ کر دوں گا، اور پتہ نہیں کہ جس سے اپنے عشق کا اظہار کیا جا رہا ہے، آیا اس سے رفاقت شادی بھی ہو سکے گی، شریک حیات بھی بن سکے گی یا نہیں. احساسات کو ٹھیس پہنچائے جا رہے ہیں، اور آخر میں یہی ہوتا ہے کہ الگ ہو جاتے ہیں. یہ بھی حقوق الناس میں سے ہے کہ کسی کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچایا جائے. اس طریقے سے احساسات کا نام لے کر، عشق کا پاکیزہ نام لے کر، تو یہ بھی حقوق الناس میں سے ہے. یا لوگوں کے اور احساسات کو مجروح کیا جائے، اس کا بھی سوال کیا جائے گا. بہرحال یہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، نئی موضوع ہے کہ میں نوجوانوں سے کہوں گے تو پھر عشق کیا راہیں ہیں، انسان شریک حیات کا کیسے انتخاب کرے، اس میں اس کو کیسے جانچے، جب دیکھا ہی نہیں، جب دیکھنے کو منع کر دیا آپ نے تو پھر دیکھے گا کیسے، جانچے گا کیسے، پرکھے گا کیسے، وزن کیسے کرے گا، ٹٹولے گا کیسے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ تمام چیزیں اسلام نے بیان کی ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا لڑکی جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، وقت گزار سکتے ہیں، لیکن اس کی اپنی حدود ہیں، قیود ہیں، شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں. لک و دک صحرا میں ایک جانور کو چھوڑ دیا جائے، دیدر چاہے منہ اٹھا کے چلتا رہے، ایسا نہیں ہے انسان. کہ جناب عشق کو لے کر، عشق بازی کو لے کر انسان جو دوسروں کے احساسات کو ٹھیس پہنچائے. بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ شادی نہیں ہو سکی، دو نوجوانوں نے اظہار محبت کیا آپس میں، شادی نہیں ہوئی، دونوں کا زندگی بسر کرنا محال ہو گیا. تو یہ حقوق الناس میں سے آتا ہے. بہرحال تو یہ میں بتا رہا تھا کہ جب عالم برزخ نہیں دیکھا، جب موت کی دہلیز میں نہیں پہنچے، تو جس راستے پہ قدم اٹھا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں، اور مرنے کے بعد پتا چلا کہ جناب آپ جس راستے پر چہل قدمی کر رہے تھے اور یہاں تشریف لائے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، تو اس وقت کیا عالم ہوگا. اس نوجوان سے پوچھے جو ایگزامنیشن ہال میں بیٹھا ہو، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دے رہا ہو NED کے لیے، کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے، اور اس میں سے ہر سوال کے نیچے چار آپشن، چار میں سے ایک سوال صحیح، تین غلط، اور وہ بیچارہ سب میں ہی یا اکثر میں 50 سے زیادہ غلط پہ نشان لے کے لگا کے آ جائے، تو اس سے پوچھیے کہ جناب تیرے دل کی کیا عالم ہے، تیرے دل کا کیا عالم ہے، کہ سارے سوال یا اکثر سوال غلط. تو جناب مرنے کے بعد پتہ چلے کہ جناب حضرت آپ جس راہ پہ قدم اٹھا رہے تھے وہ صراط مستقیم نہیں تھا، وہ سیدھا راستہ نہیں تھا، وہ جنت والا راستہ نہیں تھا، وہ من مانی کا راستہ تھا، وہ خواہشات نفسانی کا راستہ تھا، وغیرہ وغیرہ، صراط مستقیم نہیں تھا. اب آپ کیا کریں گے؟ کتنا سخت ہے، پوری زندگی واپس بھی نہیں لوٹ سکتے کہ ریورس گیئر لگائیں، اے خدا مجھے تو جوان بنا دے. وہ کہتے ہیں کہ جوان بنانے کی ایک کیپسول ایجاد ہوئی، ایک صاحب نے کیپسول کھا لی، جوان ہو گئے، 24 سال کے 20 سال کے دوبارہ جوانی میں لوٹ آئے، والدہ کی خدمت پہنچے، ہائے ممی کیا حال ہیں آپ کے، نہ سلام نہ دعا. اب ظاہر بات ہے انسان جب جوانی پہنچے گا تو ایسی انگریزوں کی طرح سلام دعا کرے گا نا. ڈیڈی کہاں ہیں؟ کہیں گے بیٹا ڈیڈی جو ہیں غلطی سے 2 کیپسول کھا لیے، حبس العلج میں جھولے میں لیٹے آرام کر رہے ہیں. تو بعض اوقات ریورس گیئر بھی نہیں لگا سکتا انسان کہ جناب جوانی میں پہنچا. ضرور بھیجیے محمد وال محمد کا. تو پھر کیا کریں، کیسے علموں کے جو راستہ ہم جا رہے ہیں جس راستے پہ صراط مستقیم ہوں، خدا نے کہا نشانیاں ہیں، سائن بورڈز ہیں، ایسا نہیں ہے سائن بورڈز ہیں. آپ تھوڑا سا میری طرف آ جائیے، ابھی تک مثال میں نہ جائیے، تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے. یہ بات اس لیے ہوتی ہے تھوڑی سی مجلس جو ہے وہ رنگ و صورت اختیار کر لے. درود بھیجے محمد والے محمد. نشانیاں ہیں، آپ سپر ہائی وے پہ جاتے ہیں، کسی راستے پہ جا رہے ہیں، وہ راستے میں سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، سنگ راہ ہوتے ہیں. اس کو پہلے زمانے میں پتھروں پر علامتیں لگائی جاتی تھیں. اگر آپ یہاں سے حیدرآباد جائیے تو ابھی تک وہ پرانے پتھر کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائیں گے، حیدرآباد 70 کلومیٹر، 70 میل، فلاں میل، وہ اب نشان مٹتے چلے جا رہے ہیں. اب سائن بورڈ آ گئے، ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک سائن بورڈ انٹرنیشنل لاء کے مطابق. اور پاکستان میں تو کوئی لا وہ تو ہے نہیں. اب یہاں پہ جو دہشت گردوں کو شہید کہا جائے اور شہیدوں کو دہشت گرد کہا جائے، تو یہ تو حال ہے ہمارے ملک کا. یہاں کتے بھی شہید ہو جائیں تو اگر مفتی ایسے ہو تو پھر کتے بھی شہید ہوا کرتے، میں کیا کروں. درود بھیجے محمد والے محمد کا. تو وہ سائن بورڈز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. چونکہ کل کی گفتگو میں نے محسوس کی بہت زیادہ بھاری ہو گئی تھی، بہت زیادہ علمی ہو گئی تھی، اور اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے آج تھوڑا سا میں نے چاہا کہ گفتگو کو تھوڑا نرم انداز سے لے کے چلوں، تاکہ کل بھی آپ کو بلانا ہے تاکہ جو ہے وہ بات کمپلیٹ ہو سکے. نشانے راہ ہوتے ہیں، سائن بورڈز ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ صحیح وے پہ جا رہے ہیں، کہیں 2 راہے پہ، 6 راہے پہ، 4 راہے پہ، یا 4 راہیں ہوں پہنچ جائیں تو کون سی راہ، وہ بتائے گا جناب اس طرف دائیں جانے بائیں جانے بیچ والا دوسرے نمبر کا تیسرے نمبر کا راستہ اختیار کریں. کیا صراط مستقیم پر بھی کچھ سائن بورڈز لگے ہیں کہ ہمیں مرنے سے پہلے علم ہو جائے؟ بھائی رسول اللہ آئے بہت اچھا، شریعت آئی بہت اچھی، قرآن آ گیا بہت اچھا، قرآن نافذ بھی ہو گیا بہت اچھا، قرآن نے بتا دیا دین کامل بھی ہو گیا بہت اچھا، من کن تو مولا ہو فاد علی مولا کا اعلان بھی ہو گیا بہت اچھا، نعمتیں تمام بھی ہو گئی بہت اچھا، لیکن کیا یہ بہت اچھا ہمیشہ بہت اچھا رہے گا یا اس کے بعد بھی انسانیت گمراہ ہو سکتی ہے؟ ہاں انسانیت گمراہ ہو سکتی ہے. رسول کے بعد ہدایت کا مسئلہ، امام وقت کے تعین کا مسئلہ، معصوم کے چناؤ کا مسئلہ، ہادی اور رہبر کے انتخاب کا مسئلہ تمہیں گمراہی میں ڈال سکتا ہے. صرف کتاب خدا کافی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک مفسر کی، اس کے لیے ایک صاحب کتاب کی، اس کے لیے ایک وارث کی ضرورت ہوتی ہے. اب عزیزان گرامی صراط مستقیم آخرت تک، کتاب خدا آخرت تک، اہل بیت آخرت تک، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہونے والے. توجہ فرمائیے گا، یہ کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں. قرآن بھی ساتھ ساتھ، صراط مستقیم پر اہل بیت بھی ساتھ ساتھ. بس اسی وجہ سے ہے کہ دیکھو اگر کہیں عمل کے مرحلے میں سائن بورڈز کے چناؤ میں اختلاف کا مسئلہ
مسئلہ آ جائے تو دیکھنا رسول کے بعد رسول کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے, یا یوں کہوں کہ کس کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں ہے, تو سمجھ جانا کہ رسول کے بعد ہدایت کا ذمہ دار وہ ہے. تو اس لیے حضیر خم میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا کہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہلا نشان اور پہلا علم علی مرتضیٰ کو قرار دے رہا ہوں کہ اگر اس کو دامن تھام لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم میں گامزن رہ جاؤ گے. یہ ہے پہلا سائن بورڈ انسانیت کی نجات کا, وہ مکمل نظام علی مرتضیٰ, اور اس کے بعد حسن مشتبہ, اور اس کے بعد حسین شہید کربلا, اس کے بعد امام زین العابدین, اس کے بعد امام پنجم, اس کے بعد امام ششم, امام جعفر صادق, اس کے بعد امام ہفتم امام قادم, اور امام ہشتم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس کے بعد امام تقی جواد امام علی نقی, اور امام علی نقی کے بعد امام حسن عسکری, اور پھر ہمارے آخری امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اس زمانے غیبت میں کہ جب ایمان پردے غیبت میں ہو, خورشید بادلوں کی اوج میں ہو, تو پھر کس طرح نظام ہدایت چلائیں؟ کہا کہ دیکھو ایک عزاداری دوسرا فقی ہے تمہارے پاس, ایک مجتہد دوسری عزاداری, ایک ولی فقی دوسری عزاداری, دونوں کو ساتھ لے کے چلو گے تو صراط مستقیم میں گامزن رہو گے. تو بس یہی سے علم کا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ 1400 سال سے جو علم اٹھا رہے ہیں یہ علم عباس نہیں ہے, یہ علم ہدایت ہے, علم حریت ہے, علم انسانیت ہے. یہ وہ علم ہے کہ جو در حقیقت رسول اللہ نے علی کے ہاتھ میں دیا, وہ علم حسن کے ہاتھ میں آیا, وہ علم حسین کے ہاتھ میں آیا, وہ علم عباس کے ہاتھ میں آیا, اور ائمہ سے ہوتا ہوا آج امام زمانے کے نائب حضرت آیت اللہ خامنہ ای کے ہاتھ میں ہے. اب عزاداری کرتے جاؤ, ولی فقی کی اطاعت کرتے جاؤ, تا قیامت صراط مستقیم پہ گامزن رہو گے. یہ
تو سلامتی رہبر معظم سید علی خامنہ ای بلند ترین صلوات.
مجتہد ولی فقی کی اطاعت اور پھر عزاداری کو ساتھ لے کے چلو, یہ دونوں چیزیں یہ سائن بورڈ ہیں تمہیں بتائیں گی, تم گمراہ نہیں ہوگے, تم اپنا راستہ تبدیل نہیں کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فقہا, یہ عرفا, یہ مجتہدین اس منزل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں اہل بیت ان کو اپنا علم نوازتے ہیں, جہاں اپنا علم عطا کرتے ہیں, جہاں اکتساب نہیں ہوتا, جہاں کسب علم نہیں ہوتا بلکہ افاضہ علم ہوتا ہے. افاضہ, اب یہ دو بڑی تعبیر میں نے کہہ تو دی, جو بزرگ ہیں وہ سمجھ گئے, نوجوان بچے کہیں گے اکتساب علم کیا ہے اور افاضہ علم کیا ہے. اکتساب کہتے ہیں کسب کرنے کو, یعنی کمانے کو, حاصل کرنے کو. یعنی پہلے تو آپ علم حاصل کرتے ہیں, کسب علم کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, اور افاضہ علم یعنی علم کا آپ پر اترنا, علم کا آپ پر آنا. تو مجتہد پہلے کسب علم کرتا ہے, بعد میں افاضہ علم کی منزل پہ آتا ہے. تو پھر اگر علی مرتضی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ علمنی رسول اللہ الف باب, رسول اللہ نے 1000 باب مجھے تعلیم دی علم کے, اور ہر باب میں سے 1000 باب کھلتے چلے گئے, تو وہ اکتساب علم تھا, اور یہ دروں کا کھلنا افاضہ علم کہلاتا ہے. درود بھیجے محمد وال محمد پر. رسول اللہ کا تعلیم دینا اور علی کا لینا یہ اکتساب علم ہے, لیکن ان 1000 بابوں سے 1000 بابوں کا کھلنا یہ افاضہ علم ہے, کہ علم اپنی پوری نورانیت کے ساتھ انسان پر در حقیقت اپنی نورانیت کو در حقیقت نچھاور کرتا چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی, صراط مستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ, یہ علم, یہ عزاداری, یہ فقہا, یہ مجتہدین, یہ اس زمانے غیبت میں ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھنے کے لیے. تو خدا نے 4 صفات بیان کی ہیں,
گفتگو آپ کے ذہن میں رہے. چار صفات بیان کی ہیں کہ قد جاءت یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, موعظہ و نصیحت آئی ہے, وہ شفاء لما فی صدور, اور دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا آئی ہے, وہ ہدن یہ ہدایت بھی ہے, وہ رحمت للمؤمنین اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے. یہ چار صفات بیان کی ہیں. موعظے سے متعلق میں گفتگو کر چکا ہوں ایک مجلس قبل, یعنی 18 تقریباً, آج اگر 20 ہے تو 18 محرم کو گفتگو کر. کل ہم نے آئمہ کی سیرت میں جو ظاہری تضاد نظر آتا ہے, کون سی امام کی سیرت کب حجت بنتی, اس کا جواب دیا, اور قدر آج جواب دیا. ایک سوال کا جواب رہ گیا اور دامن وقت میں گنجائش نہیں, انشاءاللہ کل آپ مجھ سے اس کا جواب طلب کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حق کا سیدھا راستہ کربلا, کربلا ہے ہماری درسگاہ, کربلا کربلا, یہ روایات سے ہے, ایسا نہیں ہے, یہ شعار یہ نعرے روایات کی روشنی میں بنائے گئے ہیں. تو پھر حضرت علی کی سیرت کو حق کا راستہ کیوں نہیں کہا جاتا, امام حسن کی سیرت کو راستہ کیوں نہیں کہا جاتا, آخر کربلا میں ایسی کون سی خاص چیز ہے, کون سا راز ہے کربلا میں کہ کربلا ہی صرف حق کا سیدھا راستہ, ایک بات. دوسری بات یہ, امام حسین کی زیارت میں ایسی کون سی چیز ہے کہ بارہا مختلف اسلامی تاریخوں میں, مناسبتوں میں, ایام میں امام حسین کی تاریخ مستحب قرار دی, امام حسین کی زیارت کو مستحب قرار دیا. کیا وجہ ہے؟ 15 شعبان 12ویں امام کی ولادت, امام حسین کی زیارت مستحب. 3 شعبان امام حسین کی زیارت مستحب. 27 رجب امام حسین کی زیارت مستحب. رمضان ہو شبائے قدر میں امام حسین کی زیارت مستحب. عید الاضحیٰ ہو عید الفطر ہو امام حسین کی زیارت مستحب. مختلف مواقع پر جتنی زیارات امام حسین کی نقل ہوئی ہیں شاید ہی کسی اور امام کی نقل ہوئی ہوں. آخر وجہ کیا ہے؟ مختلف تعبیروں سے مختلف, ایک زیارت ہوتی کافی تھا, یہ مختلف زیارتیں کیوں, مختلف تاریخوں میں امام کی ہی زیارت کیوں, وجہ کیا ہے کربلا, وجہ کیا ہے عاشورہ, وجہ کیا ہے امام حسین, اور پھر تمام آئمہ میں امام حسین کو وہ عظمت و فضیلت کیوں حاصل. دوسرے آئمہ نے بھی تو جد و جہد کی, دوسرے آئمہ نے بھی دین کو بچایا, دوسرے آئمہ نے بھی تو جد و جہد کر کے طرح قربانیاں دی ہیں, تو آخر کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ کل اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ در حقیقت سیدھے راستے زندگی کے راستے ہیں جو تمہیں عالم آخرت تک پہنچائیں گے صحیح و سالم. تو وسیلے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان میں سفر کریں تو وہ وسیلے خود اتنے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ جو ان میں سفر کر رہا ہوتا ہے وہ بھی آیت الکرسی پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ وسیلے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتے ہیں, بہت ہی مستحکم, بہت ہی جاندار, بہت ہی وسیع. اور اسی لیے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام حسین سفیر نجات ہیں, وہ کلنا سفون نجات, اور ہم اہل بیت میں سے ہر ایک سفینہ نجات ہے, کشتی نجات ہے. ولیکن سفینہ الحسین اوسع واسرع, توجہ فرمائیے گا, لیکن امام عالی مقام امام حسین سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفینہ اوسع وسیع بھی ہے اور اسرع بھی ہے, یعنی بہت جلد آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ امام رضا. ولیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع, سفینہ حسین, حسین کشتی نجات, حسین سلامتی کا ضامن, اب اس کا وسیلہ اختیار کرو گے تو اتنا وسیع کہ اگر میری پہلی گفتگو آپ کو یاد ہو کہ صراط مستقیم اتنی وسیع کہ پوری انسانیت ایک دفعہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر اپنے مقصد تک پہنچ سکتی, اتنی وسیع, تو اگر امام کشتی نجات اور صراط مستقیم اتنی وسیع ہو سکتی ہے تو امام بھی, امام کا سفینہ بھی اتنا وسیع ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں پوری انسانیت کو لے کر بہت جلد اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے. پوری یہ ہے
مماثلت پائی جا رہی ہے امام حسین میں اور صراط مستقیم میں، کہ جو صفت صراط مستقیم کی وہی صفت امام حسین کی، وہ بھی وسیع یہ بھی وسیع، وہ بھی منزل پہ پہنچانے والا یہ بھی منزل پہ پہنچانے والا، وہ بھی صحیح سالم عقیدے کے ساتھ منزل پہ پہنچانے والا، میرا مولا حسین بھی صحیح سالم منزل کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، توجہ کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، یعنی ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں رہنما مل جائے، رہنما تو ہمارے پاس ہے، ہم تو اس منزل کی تلاش میں ہیں، خود امام بھی منزل، توجہ فرمائیے گا، سفینہ ہے، نجات ہے، حیات ہے، سرفرازی ہے، سربلندی ہے، امام رہنما، امام پیشوا، امام قائد، امام حجت، امام معصوم، امام اللہ کی طرف سے نمائندہ اس زمین پر۔ تو اب ہمیں امام بھی چاہیے، پیشوا بھی چاہیے، رہنما بھی چاہیے، ہادی بھی چاہیے اور رہنمائی کرنے والے بھی چاہیے، اور اس امام سے تمسک، توسل اور اس کا دامن تھامنا، اس کی عزاداری کرنا، اس کے غم میں آنا اور اس عزاداری کے ذریعے سے دین کا تحفظ کرنا، در حقیقت اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ امام وہ رہنما ہے، وہ ہادی ہے، وہ رہبر ہے، وہ رہنما ہے، وہ امام ہے، وہ حجت ہے، جو کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور نہ کسی کو گمراہ ہونے دیتا ہے۔ یہ دنیا کے تو رہنما ہو سکتے ہیں جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں، جو اللہ کی طرف سے ہو کے آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہادی بن کے آتا ہے، نہ خود گمراہ ہوتا ہے نہ کسی کو گمراہ ہونے دیتا ہے۔ یہ کسی کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے، یہ کسی کو بھٹکنے نہیں دیں گے، جو ان کے دروازے پہ آ جائے، جو ان کا تمسک اختیار کر لے، جو ان کا دامن تھام لے، عزیزان گرامی، وہ نجات یافتہ ہو جائے گا۔ سفینہ حسین جاری و ساری، ہر دور ہر زمانے میں بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، سفینہ حسین سے ٹکرائیں، پاش پاش ہو گئیں، بڑے بڑے طوفان اٹھے حسینیت کو دبانے کے لیے، خود نیز تو نابود ہو گئے۔ تم دو تیر آندھیاں چلی حسینیت کا راستہ روکنے کے لیے، یہ چند بونے پھدکتے پھر رہے ہیں آج دنیا بھر میں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ایسے بونے ہم نے بہت دیکھے ہیں تاریخ میں، بونے جو قد کے پستہ قد ہوتے ہیں نا، کوتا قد ہوتے ہیں، وہ اچھل اچھل کے اپنے وجود کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، یا آج جو آپ کے سامنے گندی زبانیں استعمال کر رہے ہیں، یہ وہ بونے جو اچھل اچھل کر وجود کا اعلان کر رہے ہیں، ایسے بونے ہم نے تاریخ میں بہت دیکھے ہیں۔ ہمیں نہ ڈراؤ، ہم میسا میں تمار کے ماننے والے، ہمیں نہ ڈراؤ، ہم حیدر کرار کے ماننے والے، ہمیں نہ ڈراؤ، ہم حبیب ابن مظاہر کے ماننے والے، تم جیسے ہزاروں آئے ہزاروں چلے گئے، تم جیسے ہزاروں گیدڑ آئے اور اپنی ہی شامت دیکھ کر در حقیقت اپنے گھر کا راستہ لیا، لیکن اگر کسی کا علم باقی ہے، کسی کی عزا باقی ہے، کسی کا سوگ باقی ہے، تو وہ میرے غازی کا علم، وہ میرے مولا حسین کی عزا، وہ میرے حسین کی کربلا ہے۔ اس لیے کہ کربلا صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم خدا کا وعدہ ہے، تا قیامت مٹ نہیں سکتی، مٹانے والے مٹ سکتے ہیں لیکن کربلا کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کربلا کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بس عزیزان گرامی، کیسے کیسے ظلم، جبر، آمریت، تشدد، تجاوز، راستے اختیار کیے گئے، کبھی قبر حسین کو اٹھایا گیا، کبھی نہروں کے بند کھول دیے کہ قبر کا نام و نشان مٹ جائے، کبھی قبروں پر گھوڑے دوڑا دیے، کبھی ہل چلا دیے، گھبرائیں نہیں، یہ وقتی چیزیں ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، انتم الاعلون، ایک وقت تھا ایران پہ کتنی پابندیاں، کتنی سختیاں، لیکن ڈٹے رہے، جمے رہے، کام کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، صبر کا حقیقی مفہوم لیے آگے بڑھتے رہے، اور آج دنیا نے ان کی طاقت کا لوہا تسلیم کیا، دنیا کی وہ پانچ ایٹمی طاقتیں آج ایران کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ کیوں؟ ڈٹ گئے، جم گئے، سیزا پلاوی دیوار، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑیں گے، پوری دنیا ایک طرف، آٹھ سال امریکہ نے صدام کو اسلحہ دیا، سعودی عرب سمیت تمام مسلمان ممالک نے اسلحہ دیا، لیکن کیا ہوا؟ صدام باقی مٹ گیا. بڑے بڑے بادشاہ جو اس زمانے میں جن کا کردار تھا ایران پر حملے کا، حسنی مبارک، قذافی اور اسی جیسے دوسرے دہشت گرد، آج مٹ گئے. حسینیت کے سفر باقی ہے، عباس کا علم باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مقصد پہ یقین ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. عزیزان گرامی، اپنے مقصد پر ایمان، اپنے مقصد پر یقین، پختہ یقین ہوگا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں مٹا سکتی. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہر قسم کو ظلم و ستم ہوا، ایسا ظلم و ستم کی تاریخ اسے بیان کرنے سے عاجز ہے. ایسا ظلم و ستم. بس عزیزان گرامی، جب کربلا بن چکی، جب تمام افراد شہید ہو گئے، تو ان شہیدوں میں ایک زہر ابن قین بھی ہیں کہ جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا. کون تھے یہ؟ مخالف العقیدہ تھے امام حسین کے. امام حسین کے حمایتی نہیں تھے، امام حسین کے راستے پہ نہیں تھے، کترا رہے تھے، فرار کر رہے تھے زہر ابن قین، کہیں حسین سے آمنا سامنا نہ ہو جائے. لیکن ایک وقت آیا کہ جب کوفی کی طرف رواں دواں تھے، ایک ایسی منزل پہ دونوں کا قافلہ رکا جہاں جگہ بہت تنگ تھی. میں یوں کہوں کہ قدرت نے ایک ایسا انتظام کیا کہ زہیر کا خیمہ امام حسین کے خیمے کے نزدیک. امام حسین نے قاصد بھیجا، قاصد آیا، کہا کہ فرزند رسول خدا نے تمہیں طلب کیا. اس کی بیوی مومنہ، بہت بڑا تاجر، مالدار، مال و زر کا مالک، تجارتی قافلہ لے کے جا رہا ہے، سمجھ گیا، امتناع کیا، انکار کیا کہ امام حسین کے حکم کو قبول کرے. بیوی مومنہ تھی، کہا کہ جاؤ، حیف ہے، افسوس ہے کہ فرزند رسول خدا تمہیں بلائے اور تم نہ جاؤ. کہا کہ میں اسی لیے تو چاہ رہا ہوں کہ نہ جاؤں، جاؤں گا تو گرفتار ہو جاؤں گا. وہ یہ سمجھ رہا تھا امام حسین کے ساتھ جانا گرفتاری ہے، مال و دولت سے ہاتھ دھونا ہے، یہ قیمتی مال و دولت، یہ اثاثہ، یہ جو کچھ میں نے جمع کیا، ہیرے جواہرات، یہ سب چھٹ جائے گا، یہ چار دن کی زندگی ختم ہو جائے گی. ایک دوسرا یہ کہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا زہر ابن قین، فہم و فراست رکھنے والا تھا، تھوڑا سا بہک گیا تھا. اس نے کہا کہ زہر کی تلوار ہمیشہ حق و حقیقت کے لیے بلند ہوئی ہے، اور اب یزید یا اس سے پہلے کے جتنے حکومت کرنے والے گزرے اور پھر اہل بیت سے ان کا اختلاف، اس نے کہا کہ میں اب مسلمانوں کے درمیان اپنی تلوار نہیں چلاؤں گا، کہ جب تک حق و حقیقت واضح نہ ہوگا زہیر کی تلوار نیام میں رہے گی. سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلط کام کر جاؤں، بہت زیادہ محتاط ہو گیا تو. یعنی جب امام وقت کو نہیں پہچانے گا انسان، تو پھر اسی قسم کی احتیاط مبتلا ہوتا ہے. ایک ایسا ہی مقدس شخص تھا، بہت عبادت گزار تھا، بہت عبادت کرنے والا تھا، ہر وقت ذکر خدا کرنے والا تھا. جب اسے پتا چلا کہ امام حسین قتل ہو گئے تو افسوس کرنے لگا کہ امام حسین کو بے دردی کے ساتھ ظلم کیا ہے ان پر. اس پر سوچنے لگا، استغفر اللہ، میں نے ذکر خدا کے علاوہ ایک جملہ امام حسین کے لیے کہہ دیا، اس پہ توبہ کرنے لگا. اتنا مقدس، ایسے ایسے مقدس سے کہ امام حسین کی مظلومیت پہ چند جملے ادا کرنے کے بعد خدا سے استغفار طلب کرے، ایسے مقدس لوگ. تو زہر ابن قین تھوڑا سا بہک گیا تھا، راستے سے منحرف. بیوی نے کہا جاؤ. کہا کہ اچھا، اب جو امام حسین کے پاس ہو کے آیا تو کایا پلٹ چکی تھی، اب بنجر زمین ہموار زمین بن گئی تھی. کہا کہ میں جا رہا ہوں امام حسین کے ساتھ.
یہ مال و دولت تجھے بخشا، یہ گھر تجھے بخشا، یہ کنیز و نوکر تجھے بخشے، تو جانے تیرا کام جانے، تجھے طلاق دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں آزاد کرتے ہو؟ کہا کہ میرے مولا نے کہا کہ میرے بعد میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، خواتین عصمت و طہارت، ان کو قیدی بنایا جائے گا، ان کے ہاتھوں میں رسن بنے گی، ان کی چادریں چھینی جائیں گی، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ تیرے سر سے چادر چھینے، تو بھی قید ہو کے جائے، تو امیر زادی ہے، تو شہزادی ہے، میں نہیں چاہتا۔ کہیں گے حیف ہو تجھ پر، جب تک تو میرے عقیدے پہ نہیں تھا میں تیرا ساتھ دے رہی تھی، اب جب تو راہ راست پہ آ گیا تو مجھے حسین کے راستے سے جدا کرتا ہے۔ یہ ہے خواتین کا کردار۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کو اس حوصلے کی، اس ایمان کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو تیار کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں، کبھی نہ روکیں ان کو عزاداری میں جانے سے۔ ہاں خوف ہوتا ہے، ہر ماں کو دھڑکا لگا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ نوجوانوں سے بھی کہوں گا احتیاط خود بھی کریں، لیکن والدین سے بدتمیزی نہ ہو کہ ہمیں جلد، اور والدین بھی نہ روکیں، جانے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تشیع انہی سختیوں پل کے جوان ہوئی ہے، کربلا انہی سختیوں میں آگے بڑھ کر خون کا دریا عبور کر کے در حقیقت آگے بڑھی ہے۔ تشیع اتنی معمولی کوئی چیز نہیں ہے کہ گل و گلزار میں اے سی میں بیٹھ کر جناب تشیع کا پیغام پھیلاؤ، بازو کٹتے رہے، سر کٹتے رہے، ٹانگیں کٹتی رہیں، لیکن حسین کی زیارت کا راستہ نہ رکا ہے نہ رک سکے گا۔ کہا کہ جب میں تیرے عقیدے پہ نہیں تھی تو میں تجھے نہ چھوڑ سکی، اور اب جبکہ تو راہ ہدایت پہ آ گیا، اور تو اس بنا پر کہ نبی زادیوں کے سر سے چادر چھنے تیری بیوی کے سر پہ چادر رہے، نبی زادیوں کے آل محمد کے خواتین عصمت و طہارت کے بازو میں رسد بنے، اور تو چاہے کہ میں آزاد رہوں، شہزادی رہوں، امیر زادی رہوں، حیض ہے تجھ پر، ہے زہر ابن قین۔ بس یہ کہنا تھا، کہا کہ میں زندگی بھر تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گی، جب تیرا ساتھ اس وقت نہ چھوڑا جب تو حسین کے عقیدے پہ نہیں تھا، اب جب حسین کے عقیدے پہ آ گئے تو کیسے ساتھ چھوڑوں، اب یہ ساتھ ساتھ ہے۔ اور زہر ابن قین کی شہادت کے بعد یہ مجاہدہ، یہ دلیرہ، یہ معظمہ، یہ مؤمنہ